بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 ستمبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی روشنی میں نظام جمعہ کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة جمعة کا یہ دوسرا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس میں نماز جمعہ سے متعلق احکامات ہیں، ہدایات ہیں. یہ وہی نماز ہے جس کے لیے ہم اس وقت جمعہ صرف نماز پر جو ہے منحصر نہیں ہے. جمعے میں دو چیزیں ہیں، خطبہ اور نماز. قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو ہدایت دی گئی ہے اور اس کی اہمیت بتائی گئی وہ یہ مقام ہے، سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع. پہلا رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تھوڑا سا واضح کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا اور اس انقلاب کے لیے جو انقلابی جماعت حزب اللہ تیار کی، اس کے اندر اعلی انقلاب قرآن مجید ہے. ان کی باطن کی دنیا میں جو عظیم انقلاب پہلے آیا ہے، وہ جو افراد جو ایک ہزار پر بھاری تھا ان میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو ایک مضبوط جماعت وجود میں آئی، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جماعت جو ان کے ساتھ ہے وہ جماعت صحابہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت آہنی چٹان، آپس میں انتہائی مہربان، شفیق، ہمدرد ایک دوسرے کے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے، رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ. ایک طرف تو وہ ڈائمنشن ہے، یہ کفار کے مقابلے میں آہنی چٹان ہے، اور سچے مسلمانوں کے حق میں انتہائی نرم چارہ، نرم خو، شفیق، ہمدرد، غم گسار. ایک ڈائمنشن یہ کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کی راتیں کس کیفیت میں گزرتی ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوان، رکوع اور سجود کے اندر ان کی راتیں گزرتی ہیں. وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. زندگی کا اصل مقصد یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ان کی اللہ کے ساتھ جو ایک ذاتی تعلق ہے, مضبوط تعلق, یہ اس کی طرف ہے. یہ کیسے پیدا ہوا, یہ جماعت وجود میں کیسے آئی, اس کے اندر یہ اوصاف کہاں سے آئے؟ وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اسی قرآن مجید کی تعلیم ہے, تزکیہ فرمایا ہے. اس میں بھی قرآن مجید ایک اہم رول ادا کرتا ہے. تعلیم کتاب ہے, تعلیم حکمت ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا. مرکز و محور قرآن, آدھا انقلاب قرآن. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تب مکمل ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر تو آپ کی بعثت صرف ہوتی اہل عرب کی طرف, تو عرب کی سرزمین میں تو آپ کے حیات میں انقلاب برپا ہو گیا تھا. اب وہاں مسلمان وہیں پر بیٹھتے, وہیں جمتے اور وہیں اس حکومت کو جو ہے آگے بڑھاتے. آگے بڑھانے سے مراد یہ کہ حدود سے باہر نہ نکلتے, حکومت کے معاملات کو جو ہے بہتر سے بہتر بناتے. لیکن نہیں, اسی صورت میں فرما دیا گیا وآخرین منہم, ایک امیین ہے بعثت خصوصی ان کی طرف ہے اور بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں. لہذا یہ مشن بھی آگے بڑھنا ہے. مشن دیا گیا تھا کل روح عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ و قیام. لہذا انقلابی جماعت کی ضرورت بھی پڑے گی اور یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لہذا اس کو اب عام کر دیا گیا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. اور اسی یہی انقلابی لٹریچر کہیے, یہ انقلاب آفریق قرآن کتاب جو اندر انقلاب برپا کرتا ہے اور پھر لوگوں کو جو لوہے اور پیتل کی اور ہے اسے سونے کی اور میں تبدیل کر دیتا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس قرآن کی تعلیم کا ایک مسلسل, ایک تسلسل ہے, ایک نظام ہے جو جمعے کی شکل بھی ہے. ہر ہفتے مسلمان اہتمام سے جمع ہوں اور کوئی ایک شخص کے جو قرآن و سنت کی تعلیم دے سکتا ہو وہ بیٹھے ممبر رسول کے اوپر اور پھر وہی کام کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کر رہے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے جمعے کا نظام. اور اس میں ہم نے جو پہلے رکوع کی آخری آیت پڑھی تھی, بلکہ آخری دو آیات, اس میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اگر امت کا تعلق اللہ کی کتاب سے جو ہے کمزور پڑ جائے اور امت اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے تو پھر اس امت کی مثال اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا, اس گدے کسی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. یہ بہت عظیم نعمت ہے کتاب ہدایت جو اللہ نے عطا کی ہے. اور یہ نعمت اس سے پہلے ان کو بھی ملی تھی جو یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو, ان کو بھی ملی تھی جو نصرانی کہتے ہیں. لیکن کامل ایڈیشن, جامع ایڈیشن, جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا جو قیامت تک برقرار رہے, وہ تو ہمارے پاس ہے. سب سے بڑی نعمت, اس کی ناقدری کرو گے تو تمہارا معاملہ اللہ کی نگاہ میں پھر کمثل الحمار یحمل اسفارا. اور جب اپنے اس بنیادی کتاب لٹریچر کو چھوڑ دو گے تو پھر ایمان بھی مزمحل ہو جائے گا, پھر دنیا پرستی میں لگ جاؤ گے, پھر تم میں سے کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں ہوگی, شہادت کی آرزو اب ختم. جیسے یہود کا معاملہ ہوا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہزار برس اس کی عمر ہو جائے, دنیا کی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص, موت سے سب سے زیادہ خوف زدہ. چنانچہ بزدلی, تبھی بزدلی آتی ہے. اور یہی کچھ ہوتا ہے اگر کتاب کے ساتھ, سرچشمہ ہدایت کے ساتھ تعلق امت کا کمزور پڑ جائے. اسی لیے آخری آیت جو پڑھی گئی اس کا میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. مثال کے طور پر یہود کو پیش کیا گیا, کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے اگر تم اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم تمام لوگ انسانوں میں سب سے زیادہ چہیتے ہو، محبوب ہو اللہ کے نزدیک، لاڈلے ہو اللہ کے، تو پھر ایک ٹیسٹ ہے، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، دنیا بڑی بھاری محسوس ہونی چاہیے، محبوب سے وصل جو ہے اس کے لیے تمہیں تڑپنا چاہیے کہ اس اللہ تک ہم جلد از جلد پہنچیں. یہ بیچ میں جو پردے حائل ہیں اس وقت، یہ دنیا ایک حجاب ہے، یہ پردے دور ہو جائیں اور اپنے محبوب حقیقی تک ہم جلد از جلد پہنچ سکیں، پھر تو یہ ہونا چاہیے. ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج امت اسی مقام پہ کھڑی ہے، اور یہ اصل میں لگتا ہے کہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے. اگر تم سمجھتے ہو اے مسلمانوں کہ تم بخشے بخشائے ہو، جنت تمہاری میراث ہے، تم اللہ کی نگاہ میں تمہارا بہت اونچا مقام ہے، تو پھر تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. لیکن صاف کہہ دیا گیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کمائی کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے، جو اپنے کرتوت ہیں معلوم ہے. اس کا دل کرتا ہے مرنے کو، سب سے زیادہ مکروہ شے موت ہو جاتی ہے. پھر وہ مسلمان امت جس کے اندر سے ایمان، حقیقی ایمان نکل جائے، جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ختم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے، سب سے بزدل ہو جاتی. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن زبان رکتی ہے، کہ پھر صرف اپنے عوام ہی کو فتح کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں مجاہدین وہاں پر. استعمال کس کا ہو رہا ہے؟ بار بار پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ آرمی آپریشن ہے. اب فلاں علاقہ سوات فتح کر دیا گیا، فلاں فتح کر دیا گیا، اور فلاں فتح کر دیا گیا، باقی جو اصل پاکستان تھا آدھا گواہ بیٹھے. لیکن دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھایا گیا مقدس گائے کی طرح. یہ حقائق ہے، المی آئے اس وقت صورتحال یہی ہے یار، کہ اس موت سے تو سب سے زیادہ خوف ہے. پھر یہی بزدلی کی وجہ بنتی ہے، پھر اسی تمہارے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر پوری دنیا تمہارے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور ذلت اور مسکنت پھر مسلمان قوم کا مقدر بن جاتا ہے، جیسے آج ہمارا بنا ہوا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں جا پکڑے گی، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، بچ کے نہیں جا سکتے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو صرف ظاہر کا جاننے والا نہیں ہے، جو مخفی حقائق کو بھی جانتا ہے، جسے پتا ہے کہ اندر اتنا ایمان کتنا ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے یا دنیا پر ایمان ہے، اور مادے پر ایمان ہے، دولت پر ایمان ہے، مطلوب و مقصود کیا ہے وہ خوب جانتا ہے، زبان سے دعوے کیا ہے، حقیقت میں اندر کیا ہے. اس ہستی کے پاس پہنچنا ہوگا، کچھ نہیں چھپا سکو گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری جو حرکات اور کرتوت ہیں وہ لے آئے گا تمہارے سامنے، جتلا دے گا یہ 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 تم نے کیا تھا، سب موجود ہے. اب اس کے بعد جمعے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کتاب سے، اللہ کی کتاب سے مضبوط تعلق کے لیے ایک پورا نظام وضع کر دیا گیا. اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جمعے کے حوالے سے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، میں اس کا متن بھی لے کر آیا ہوں، وہی الفاظ ہیں جو آپ کو سنائے تھے الحمدللہ، کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان. جمعہ تو اصل میں جمعہ بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس میں خطبہ ہے، ورنہ ظہر کی نماز تو آپ روز پڑھتے ہیں اس وقت، یہ وقت تو ظہر کا ہے، اس کو جمعہ کس نے بنایا؟ اس خطبے نے، اس کی فضیلت اس خطبے کی وجہ سے، یہاں تک کہ چار رکعت جو فرض ہیں وہ گھٹا کر دو کر دیے گئے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے. کان یجلس بینہما، آپ دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. یہ وہی سنت ہے کہ خطیب خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. کرتے کیا تھے؟ یقرا القرآن ویذکر الناس، قرآن کی آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت اور وعظ فرماتے تھے قرآن کے ذریعے سے. یہ وہی اعلی انقلاب ہے، اس کے ذریعے وہ اندر کی دنیا کو بدلا جا رہا ہے. قرآن کی تعلیمات، یہ ہے اصل میں تعلیم بالغان کا نظام، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم قرآن. چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اہل ایمان جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی ندا دی جائے یعنی اذان ہو جائے جمعے کے روز، مراد یہ ہے کہ یہاں نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اور لپکو اللہ کے ذکر کی طرف. کیونکہ قرآن بیان ہو رہا ہے تو از ذکر ہے قرآن، اس کی طرف لپکو. یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات قرآنی ہیں، یہ از ذکر ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور چھوڑ دو ہر نوع کی تجارت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ پہلی آیت کے اندر فرضیت جمعہ ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ جب بھی پکارا جائے، اور اس میں چونکہ اب جمعے کے لیے دو اذانیں ہوتی ہیں، اور یہ بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی. مدینہ کی آبادی جب بڑھ گئی اور ایک اذان ہر طرف پہنچ نہیں پا رہی، اور یہ ہے کہ دور سے آنے والے، یا یہ کہ پہنچ تو گئی ہے لیکن دور سے آنے والوں کے لیے وقت چاہیے، اور جمعے کے اندر پہنچنا، پہلی ساعت میں حاضر ہونا، یعنی جیسے ہی خطبہ شروع ہو تب حاضر ہوں گے، تو حاضری لگے گی کہ جمعے کے اندر شامل ہوئے ہیں. ایک حدیث کے مطابق فرشتے جو حاضری لینے والے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب امام خطبہ شروع کرتا ہے. لہذا ایک اذان کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ جلد از جلد تیاری کر کے فاصلے سے بھی آنا ہے تو بروقت پہنچ سکے. یہ ہے جو پھر امت کے اندر، امت نے اس کو اختیار کیا اور یہ وقت ضرورت تھی اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ یہ جو حکم ہے کہ ہر قسم کا کاروبار چھوڑ دو، اب اس کا اطلاق پہلی اذان سے ہوگا. اب تیاری کرو جمعے کی، باقی سارے کام چھوڑ دو. یہاں بیع کا ذکر ہے، خرید و فروخت. اصل میں جمعے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ چھوٹے گاؤں ہوں تو وہاں پر جمعہ نہیں ہے، جمعہ شہر میں یا بڑے قصبے میں، منڈیاں وہاں ہوتی تھی، خرید و فروخت کے مراکز وہاں تھے. تو چھوڑ دو بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، کاروبار کو، یہ بزنس لین دین. لیکن مراد کیا ہے؟ زندگی سے سارے کام چھوڑ دو، ایک ہی کام کرو کہ اب تم نے جمعے کی تیاری کرنی ہے. اس پر اتفاق ہے اور بہت سی اور احادیث سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ دکان بند کر دی اور اب لگ گئے ہیں کسی کوئی گیم شروع کر دی ہے، یا کوئی بیٹھا جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. اب جو کام بھی ہو رہا ہے دنیا کا وہ حرام ہے، سوائے اس کام کے کہ جو جمعے کی تیاری کے لیے ہے. کوئی جا رہا ہے غسل کرنے جا رہا ہے، کوئی کپڑے بدل رہا ہے، کوئی چل پڑا ہے، بس یہ ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہر طرح کا کاروبار دنیاوی اور مشغولیت دنیاوی ختم. اس وقت میں سونا جو ہے اس کی بھی ممانعت ہے. اذان ہو گئی ہے، بس اب ایک ہی کام ہے. متوجہ ہو جاؤ اس سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تم تعلمون. شاید تم محسوس کرتے ہو کہ فلاں بزنس میں تھا, فلاں ڈیل ہو رہی تھی, اب اذان ہو گئی, چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, شاید یہ چیز سودا مس ہو جائے. تو جو مرضی ہو یہ جان لو کہ اصل خیر تمہاری بھلائی اس میں ہے. ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر واقعی تم علم رکھتے ہو, صرف شے کے ظاہر کو نہیں دیکھتے, اس کی روح کو بھی دیکھنے کی تمہیں صلاحیت موجود ہے. جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اگر سمجھ ہے تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اصل قیمتی شے اب یہ ہے کہ جمعے کی طرف حاضری ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب نماز پوری ہو جائے, مکمل ہو جائے, تو منتشر ہو جاؤ زمین میں. یعنی اب اپنے دنیاوی کام کاج تم کر سکتے ہو, جو بھی جائز چیزیں ہیں. تلاش معاش بھی اپنی جگہ نیکی ہے, خیر کا کام ہے, اگر جائز ذرائع سے ہو. چنانچہ یہ سارے کام, ایک بندہ مومن کا اگر قبلہ درست ہے تو وہ اس کا سارا وقت جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے صرف ہو رہا ہے وہ بھی عبادت کے درجے میں ہے. چنانچہ اب تم اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر جا سکتے ہو. خاص طور پر اس کی وضاحت اس لیے بھی آئی ہے کہ سابقہ امت میں جو حکم تھا یوم سبت کا, ان کے لیے ہفتے کا دن معین ہو گیا تھا اور وہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خالص تھا. اور جیسے یہاں حکم ہے کہ وزر البر, ہر قسم کا دنیاوی لین دین کاروبار ختم, یہی حکم ان کے لیے تھا پورے دن کے لیے یوم سبت کے لیے. اس امت کے ساتھ جو خصوصی نرمی اور شفقت اور رعایت کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہ پابندی نماز جمعہ کے اختتام تک ہے, اس کے بعد نہیں ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, تلاش معاش, جائز ذرائع سے, دنیاوی کام, یہ سب کی اجازت ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ. حاصل کیا ہے؟ جمعے سے پھر ایک بیٹری چارج ہونی چاہیے, اور بیٹری چارج ہوگی تو پھر اللہ کا ذکر وہ مطلوب ہے. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو. ایک بندہ مومن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. کچھ تو خاص اوقات مخصوص کر دیے گئے, پنج وقتہ نماز, اس میں تو تم نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. اور نماز ایک بہت جامع ذکر ہے, بہت ہی جامع ذکر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے باہر فارغ ہوئے تو بس اب اللہ کو بھلا دو, ذکر کی ضرورت ختم ہو گئی, اس کی اہمیت ختم ہو گئی, اس کی فضیلت ختم ہو گئی. نہیں, چلتے پھرتے اللہ کا یاد رکھو, اس کا ذکر کرتے رہو. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ نساء میں بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب نماز پوری کر چکو, وہاں ذکر ہے اصل میں صلات خوف کا, حالت جنگ میں اگر نماز ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی, اس میں کیا کیا رعایتیں ہیں, وہ سورہ نساء میں مضمون آیا ہے. لیکن بعد میں فرمایا کہ جب حالات ٹھیک ہوں تو اب پورے بھرپور انداز سے اس نماز کے جو بھی طریقے ہیں, جو فضائل ہیں, جو واجبات ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں, اس کو ادا کرتے ہوئے. اور صرف نماز ہی نہیں, نماز کے بعد بھی جاگ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. جتنا اللہ کا ذکر آپ کریں گے اتنا ہی شیطان جو ہے وہ دور رہے گا, اتنا ہی یہ دنیا کی محبت غالب نہیں آئے گی, اتنا ہی آخرت کا استحضار رہے گا, اتنا ہی رب یاد رہے گا. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے جو ہمیں اس امتحان میں ناکام بناتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اور آخرت کو. دنیا کے کام دھندے کرتے ہیں تو بس وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے, تو یہ تو خسارے والی بات ہے. آپ جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں اپنے آپ کو آپ گویا کہ خود ہی آپ نے ایک کمزور پوزیشن پر لے آئے. مقصد حیات کو بھولے ہوئے ہیں, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اصل ایمانیات ان کی تازگی رہتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑا رہتا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے کامیابی اصل وہ ہے، اس فلاح کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس فلاح کے تقاضے. ایک فلاح کا تصور ہمارا دنیا کا ہے، اور اس کے اعتبار سے آج مسلمانوں کی بھی سوچ ایسی بن گئی ہے کہ بزنس کرنا ہے، اور اگر بیچ میں نمازوں کے لیے ٹائم دیں گے اپنے ورکرز کو تو ہمارے تو بزنس کا نقصان ہوگا، ہم کمپیٹ کیسے کریں گے دوسروں سے. آج مسلمان بھی اس پیمانے سے ناپ رہے ہیں کہ پنج وقتہ نماز جو پڑھتا ہے وہ اتنا وقت معاذ اللہ ضائع کرتا ہے. قومی ترقی کے اندر یہ اوقات بھی لگیں تو اس سے بہت آگے جو ہے بہتری ہوگی. آج کی تو سوچئے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ ہے راستہ، فلاح کا راستہ یہ ہے. فلاح کا مطلب اگر آخرت کی فلاح ہے، اور حقیقتاً فلاح ہے ہی وہ، دنیا کی فلاح کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت فتح سے بھی آزماتا ہے تو کسی وقت شکست سے بھی آزماتا ہے. دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں، اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اصل حقیقت کو پہچانو گے تو اصل تمہارے لیے جو بینیفیشل شے ہے وہ یہ ہے، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واذا رأوا تجارۃ او لہوا، اور جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کو یا کسی کھیل کود کے کام کو، انفضوا الیہا، تو لپک گئے اس کی طرف، بکھر گئے اس کی جانب. وترکوک قائما، اور اے نبی آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ کھڑے خطبہ دے رہے تھے. یہ ایک واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا جس پر اللہ تعالی نے گرفت فرمائی ہے، اور اس وقت تک اندازہ یہ ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن ایک جمعے کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر لیا تھا. اور شروع میں یہ جمعے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے نماز اور پھر خطبہ، جیسے کہ عیدین میں ترتیب یہ ہوتی ہے، نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں. تو اسی دوران ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو ہو چکی تھی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کچھ قحط کا عالم تھا، اجناس کی کمی تھی، تو کوئی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، اور وہ قافلہ جو ہے، وہ قافلہ جب آتا ہے تو اس کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، وہ جرس کارواں جسے کہا گیا شاعری کے اندر، اس لیے کہ اونٹ کے گلے کے اندر جو ہے وہ گھنٹی لٹکا دی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے. تو اس قافلے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ آیا ہے اور اجناس آئے ہیں، تو بہت سے صحابہ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس پر گرفت کی گئی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ دیکھتے ہیں کسی لین دین تجارت کو یا کسی کھیل کود کو، انفضوا الیہا، لپک پڑتے ہیں اس کی جانب. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے، اور ایک گویا کہ ایک طرح کی آئندہ کے لیے توجہ دلا دی گئی ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور نبی آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے. جو کچھ تمہیں یہاں مل رہا ہے اس کا کیا موازنہ کمپیریزن کرو گے تم اس چیز سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہے اصل رازق تو ہے ہی وہ، سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، سب سے اعلیٰ رزق دینے والا تو ہے ہی وہ. اور ہم زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، رازق کوئی اور ہے، رزق ہمیں کہیں اور سے ملے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا. یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی، لیکن یہاں جمعے کے جو احکامات آئے ہیں اس کے حوالے سے جو اس کی فضیلت ہے، چند احادیث میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے، چونکہ جمعہ ایک بہت اہم اس کی حیثیت ہے. جمعے کی فرضیت کے حوالے سے حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں اس کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں اس حدیث کو راوی اس کی روایت کرنے والے ہیں. کہا انہوں نے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے غافلین کی فہرست میں. اہمیت جمعہ، ابو الجعد ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع، اس شخص نے تین جمعے ترک کر دیے مسلسل محض سستی کی وجہ سے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیں. یہ مہر کا مطلب کیا ہے کہ اب توفیق سلب ہو گئی، اب توبہ کا امکان ختم ہو گیا. یہ بہت شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے مہر کر دینا، وہ یا ہدایت کا اب امکان ہی ختم ہو گیا، چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں میں آگ لگا کر جڑا ڈالوں جو جمعے سے پیچھے رہنے والے ہیں، اپنی جگہ کسی اور کو ممبر پر کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کے لیے نہیں آ رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بغیر ضرورت کے جمعہ ترک کر دیا وہ منافق لکھا جائے گا، ایک ایسی کتاب میں جس میں کوئی تبدل اور تغیر نہیں پھر ہو سکتا. بہرحال یہ ہے جمعے کی تاکید، اور کچھ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، میں چند اہم باتیں جو جمعے سے متعلق ہیں کہ تیاری کر کے آنی چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوشبو استعمال کی اگر اس کو میسر ہو اور اس نے اچھا لباس پہنا پھر وہ مسجد پہنچا، اور ایک روایت میں ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھی، کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلا تو یہ خاموش رہا، یعنی سنتا رہا خاموشی سے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا اس کا یہ عمل، یعنی یہ اس کی فضیلت ہے اور یہ ہیں اس کے آداب جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. چنانچہ جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو استعمال کرنا ہر بالغ مسلمان کے لیے مؤکد ہے، لازم ہے، اس کی تاکید ہے. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں. اور کیوں اتنی ساری اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ تاکہ جس مقصد کے لیے یہ نظام بنایا گیا لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. جمع ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم کا یہ بنیادی ایک فورم ہے، ایسا نہ ہو کہ بدبودار جسم سے جو ہے اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، ماحول جو ہے وہ منغز ہو، نہیں، تر و تازہ ہوں، نہا دھو کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، مسواک کر کے آئیں، تاکہ پورے طرح تر و تازہ ہو کر خطبہ سن سکیں. یہ تعلیم قرآن جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، اس درجے خاموشی ہو کہ یہ دو حدیث آپ کے سامنے آئیں گی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی کتنی تاکید ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے وقت کلام کیا، خطبہ ہو رہا ہے اور آپس میں گفتگو کر رہا ہے کوئی، تو اس کی مثال گدے جیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو. اور جو شخص کسی دوسرے ساتھی کو یہ کہے کہ تم چپ رہو تو اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو جمعے کا خاص جو اجر ہے اور جو فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہے گا. یعنی یہ کہنا دوسرے کو کہ بھائی تم چپ رہو, یہ کہنا بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ اشارے سے کہیں گے, کیونکہ جب ہم نے خود آگے بڑھ کر کسی کو کہا چپ رہو تو خود ہم نے ڈسٹرب کیا پورے ماحول کو. تو اتنا اس کا اس ماحول کے اندر جو ہے سکوت, مکمل سکوت جو ہے اس کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ہیں وہ چند چیزیں کہ یہ ہے نماز جمعہ, اس کی غرض و غایت, اس کے آداب, اس کی حکمت. اللہ تعالی ہمیں اس جمعے کے نظام سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرنے کی استفادے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے آداب اور جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. حضرات حاضرہ کے حوالے سے یہ داعش کا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ آج کل خبروں کا اس وقت سرخیوں کی جو ہے زینت بنا ہوا ہے. چند باتیں پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی اس کے حوالے سے. اس وقت صورت یہ حال ہے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے, 54 ممالک اس کولیشن میں شامل ہیں, تمام عرب ممالک وہ بھی اس کا حصہ ہیں, پورا یورپ اس کے اندر شامل ہے, اور ہم خود بھی تیار ہیں. سرتاج عزیز صاحب کا بیان یونائیٹڈ نیشن میں آیا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, امریکہ کی اس جنگ میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. اب یہ ایک دفعہ افغانستان کے خلاف سب اکٹھے ہوئے تھے, اب یہاں پر ایک پھر کولیشن بن رہا ہے اور بڑے زور شور سے بن رہا ہے. یو این او کا جو اب مین ایجنڈا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ آئی ایس کے خلاف کس طرح کاروائی کی جائے, اور سیکیورٹی کونسل کا اجلاس دوسری مرتبہ بلایا گیا ہے تاریخ میں, وہ اجلاس کے جس میں چیئرمین کے طور پر خود امریکی صدر صاحب براجمان ہوں گے. سیکیورٹی کونسل کا اجلاس, یہ ابھی تک ہسٹری میں یہ اب دوسرا واقعہ ہو رہا ہے کہ خود امریکی صدر اس کو پریزائڈ کرے گا, چیئرمین کی حیثیت سے بیٹھا ہوگا اس ایشو کے حوالے سے جو اب اجلاس طلب کیا گیا ہے. بہرحال سے پہلے بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ عالم اسلام میں جو بڑے بڑے علماء ہیں اور نیک نام علماء ہیں ان میں سے اکثریت نے تو ان کے اس دعوی خلافت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے, اور ان کے بہت سے جو ایکٹیویٹیز ہیں, ایک تکفیری سوچ رکھنا اور بڑے پیمانے پر قتل عام کرنا اور بڑی عجلت میں خلافت کا اعلان کر دینا اور عالمی طور پر خلافت کے دم جو ہے وہ مدعی بن جانا, یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بڑے شدید طور پر شکوک پیدا کرتی ہیں. خود پس منظر جو ہے ان کا بغدادی صاحب کا یہ بھی کافی مشکوک بتایا جاتا ہے. چنانچہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ ایک طرف ساری پھر جو قوتیں ہیں باطل کی وہ ان کے خلاف جمع ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف ان کا اپنا معاملہ جو ہے جہاں سے شروع ہوا اور جس انداز سے آگے بڑھے اس پر شکوک و شبہات کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ انہیں بہت بڑا رقبہ جو ہے اس پر کامیابی حاصل ہو گئی اور کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہوئی, بڑے وسائل بھی مل گئے, اور اس دوران جو ہے ویسٹ کا میڈیا ان کو بہت زیادہ پروجیکشن دیتا رہا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ نمایاں کر کے بیان کرتا رہا ہے, ان کے دعوی خلافت کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ وہ اس کی پوری عالم میں پوری دنیا کے اندر اس کو نشر کرتا رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا رمضان کے شروع میں بھی کراچی میں جہاں جمعہ ہوا تھا وہاں بھی ساتھیوں کے ساتھ کہ یہ بہت سی چیزیں جس پر ہمارے بڑے بڑے علماء اہل دانش پورے اسلامک ورلڈ کے اور جو نیک نام بھی ہیں وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, تو معاملہ کچھ لگتا ہے کہ کچھ ویسٹ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ان کو موقع دے رہا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ خود اس سازش کا حصہ ہیں یا نادانی کے اندر حصہ بن رہے ہیں, لیکن ایک چیز جو بڑی ایویڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ اور خاص طور پر اس کو جو گورن کر رہا ہے وہ تو اس وقت جیو ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کی. جو سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا, جسے قرآن نے بھی سب سے بڑا دشمن قرار دیا, اور جو اس وقت سے اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے دور نبوی سے اور کہا گیا یہ کرتا ہی رہے گا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. غزہ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں. تو میں نے اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خلافت کے عنوان میں ایک بڑی اٹریکشن ہے, اور یہ وہ عنوان ہے جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب ممالک میں, اکثر عرب ممالک میں خلافت کا نام لینا جرم ہے. اس لیے کہ خلافت پھر ایک مسلمانوں کی اس یونٹی کا ایک سمبل ہے, اور اس سے پھر ذہن جاتا ہے کہ مسلمان یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں, اسلامی زندگی تو نہیں ہے, نظام خلافت ہی نہیں ہے, ان کا تو امیر المومنین ہی نہیں ہے, یہ امتی موجود نہیں ہے. جبکہ سب کے سب جو ہیں مسلمان حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے بل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومتیں چل رہی ہیں, بادشاہتیں چل رہی ہیں, ملوکیت چل رہی ہے, آج کے دور میں مفادات ان کے ہیں. لہذا خلافت کا نام لینا جرم ہے وہاں پر, انکلوڈنگ سعودی عرب, بلکہ ان کو تو بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ ہیں فیکٹس. اگر وہ خدمت کر رہے ہیں حرمین کی خدمت کر رہے ہیں تو اپنی جگہ ہے, لیکن دین جس شے کا نام ہے اور اسلام اور مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جس کے لیے تھی, اور صحابہ نے اپنی زندگیاں جس کام کے لیے لگائی ہیں, وہ تو اٹھا کے رکھ دیا انہوں نے ایک طرف سارا کام, اور اسی میں پھر لفظ خلافت آتا ہے. اور عرب ورلڈ ایز اے ہول آپ کو معلوم ہے کہ وہ آج کل عیاشی اور دنیا داری کے سیلاب میں بہہ چکے ہیں, لیکن ان کے اندر ابھی بھی جو عناصر ہیں جن کے اندر نوجوانوں میں جو جذبہ ہے, جو دینی جذبہ ہے, ایلیمنٹ کم ہے لیکن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے. وہی تھے جنہوں نے آ کر رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا افغانستان میں, اور عظیمت کی بڑی بڑی تاریخ رقم کی تھی. وہی عرب نوجوان تھے جو آئے تھے یہاں پر, اور انہوں نے ملا عمر کی جو اسلامی حکومت کو قائم کرنے میں ملا عمر کی مدد کی تھی, اور اسی کے لیے پھر یہاں پر 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا کہ ان عربوں مجاہدین کو ختم کرنا ہے. اب ان کے لیے ایک گویا کہ ایک پنجرا تیار ہو رہا ہے, ایک ٹریپ ہے کہ خلافت کے نام پر ان سب کو, عناصر کو اب اکٹھا کرو جو رہ گئے ہیں بچے کچے. 9/11 کے ذریعے ایک حد تک امریکہ نے اپنا مقصد پورا کر دیا, وہ کہتا ہے ہم نے القاعدہ کی قوت کو توڑ دیا, اس علاقے میں تو توڑ دیا لیکن حقیقت میں توڑ نہیں سکے ہیں, جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. لیکن اب وہ باقی علاقوں میں منتشر ہیں, ان سب کو ایک ہی دفعہ اکٹھا کر کے اور پھر سارے مل کر ان پر حملہ کریں, ختم کریں, یہ ان کا اصل مقصد نظر آتا ہے. اور اس کے لیے وہ پہلے بھی یہ کار کر چکے ہیں, پاکستان میں بھی یہ جو ہے پوری سکیم آف تھنگ جو ہے یہ ہمیں کئی جگہ عمل ہوتی نظر آ رہی ہے. لال مسجد کا واقعہ ہو, سوات آپریشن ہو, ان سب کے پیچھے اصل سکیم یہی تھی کہ ایسے لوگ جو شریعت کے احیاء چاہتے ہیں, اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں, جو پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے دنیا میں سیاسی سطح پر بھی, ان کا صفایا کرنا ہے. یہ مقصد ہے اس وقت شیطانی قوتوں کا جس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جیو. لیکن جیو سوار ہے کس پر؟ وہ امریکہ پر, امریکہ سے وہ سارے کام دے رہا ہے, اور امریکہ نے پوری دنیا کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. یہ ہے اس وقت کی پوزیشن, اور لگتا یہ ہے, اور واقعتاً آس پاس سے بہت مسلمان ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں. یہ خلافت کے اندر اٹریکشن ہے, تو وہ اور مقصد ان کا یہ لگتا ہے, سازش یہ ہے. کیونکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہود نے اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے, جس کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ہوگا. انہیں اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے, جس کے لیے جہادی عناصر کا خاتمہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہود موت سے سب سے زیادہ خوف تو وہ کھاتے ہیں, بزدل سب سے زیادہ تو وہ ہیں. آگے تو ان کو لگایا ہوا امریکہ کو اور نیٹو کو, مقاصد ان کے ہیں. جو یوحنا کی انجیل ہے اس کے اندر آخر میں جو ریولیشنز ہیں, مکاشفات ہیں, پیشین گوئیاں ہیں آخری زمانے کی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی درندہ ہوگا, بہت دیو ہیکل, اور وہ بہت فساد مچائے گا. اس کی گردن پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی, وہ اس کو لیڈ کر رہی ہوگی کنٹرول. یہ ہے آج کا نقشہ, یہ گردن پر کون سوار ہے آج کی سپر پاور کے اوپر؟ سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ ہے، گردن پہ کون سوار ہے؟ وہ جیو، اور وہ جدھر جدانا چاہتا ہے اس کو وہ سٹیئر وہ کر رہا ہے. عراق کی جنگ کے بعد اس وقت کا جو آرمی چیف تھا اس نے اقرار کیا، یہ تو مان لیا گیا کہ جو بھی الزام لگائے تھے جھوٹے تھے، سارا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا کہ ماس ڈسٹرکشن کے ان کے پاس جو ہیں ویپنز ہیں اور پوری عالم انسانیت کو خطرہ ہے، جھوٹ. اس نے بعد میں اقرار کیا یہ ہم نے اسرائیل کی خاطر یہ جنگ لڑی ہے. یہ ہے اصل صورتحال. اور ان کی خواہش بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے خاص طور پر وہ عناصر جو اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نظام خلافت کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہوں، ان کو سب سے پہلے صاف کیا جائے. باقی وہ جو بھی سازشیں کرے وہ مکروں وہ مکر اللہ. تو اس وقت کے جو بھی قرائن ہیں ان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. حتمی صورت کیا ہے شاید بعد میں کھلے کہ کیا معاملات تھے، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور باقی تدبیریں وہ کر رہے ہیں اور ان کی چالیں ایسی ہیں جو خود قرآن نے کہا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، چالیں ان کی ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں کو جو ہے وہ ٹال دیں، ہلا دیں اپنی جگہ سے، کوئی شک نہیں. لیکن ان سب کے اوپر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، واللہ خیر الماکرین. وہ جتنی بھی چالیں چلیں، جو بھی خواہش رکھتے ہوں، ضروری نہیں کہ وہ 100% پوری ہوں. ہاں مسلمانوں کو جو اس وقت سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، وہ انہیں کے ہاتھوں مل رہی ہے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا رکھا ہے، لیکن بالآخر اللہ کا دین غالب اور کل روح عرضی پر غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ اس وقت کے درمیانی صورتحال ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہماری سوچ کے اندر بھی جو واقعی مثبت اور درست سوچ ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.